أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المتين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون السلام علیکم یا علی مدد. خالق کائنات نے قرآن مجید میں غالب آنے کے لیے، فتح یاب ہونے کے لیے، کامیابی کے لیے کچھ شرائط بیان کی ہیں، کچھ اسباب کا ذکر کیا ہے کہ اگر وہ موجود ہوں تو یقیناً غلبہ ملے گا، کامیابی ملے گی. ایک جگہ ارشاد خداوندی ہے، کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. بہت زیادہ بار ایسے ہوا کہ قلت کثرت پر غالب آئی. بإذن اللہ، اذن اللہ اور نصرت خدا کی وجہ سے، واللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے. یہ ذیل آیت اس بات کی طرف شاید اشارہ کرتا ہے، یہ جو قلت کثرت پر غالب آئی اس وجہ سے کہ وہ صابر تھے. چونکہ صابر تھے انہیں اللہ کی معیت اور ہمراہی مل گئی، اور جنہیں اللہ کا ساتھ مل جائے انہیں اللہ کی نصرت مل جاتی ہے، اور جنہیں اللہ کی نصرت مل جائے وہ غالب ہوا کرتے ہیں. اس آیت میں غلبے کی کنجی صبر ہے. آپ صبر کے ذریعے مختلف قسم کے بحرانوں کی مینجمنٹ کر سکتے ہیں، مدیریت کر سکتے ہیں، صبر کی دولت کے ذریعے، صبر کی طاقت کے ذریعے. ایک مقام پر قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آپ صبر سے مدد مانگو. استعین بالصبر، واستعین بالصبر، صبر سے مدد مانگو. صبر کے ذریعے آپ بحرانوں پر غلبہ پا سکتے ہیں، مختلف قسم کے بحران، چاہے وہ انفرادی ہوں چاہے وہ اجتماعی ہوں. اگر ایک انسان کے وجود میں شہوت کا بحران پیدا ہو، خواہشات جنسی کا بحران پیدا ہو، تو اس بحران کی مینجمنٹ اور مدیریت صبر کے ذریعے ہو سکتی ہے. اور اس صبر کے نتیجے میں جو انسان کو شے ملے گی وہ عفت اور پاک دامنی ہے. انفرادی طور پر اگر ایک انسان کے اندر دنیاوی مقام و شہرت کی طلب پیدا ہوتی ہے اور یہ طوفان اٹھتا ہے اس کے وجود کے اندر دنیا پرستی کا طوفان اس کے وجود میں جب اٹھتا ہے، تو اس طوفان کی موجوں کا رخ صبر کے ذریعے موڑا جا سکتا ہے. صبر وہ طاقت ہے جس کے ذریعے آپ اس طوفان کا رخ موڑتے ہیں. اس کے نتیجے میں جو شے آپ کو حاصل ہوگی وہ زہد ہوگا. صبر انفرادی زندگی میں بھی مؤثر ہے اور صبر اجتماعی زندگی میں بھی مؤثر ہے. صبر یعنی برداشت کرنا، تحمل کرنا، سختیوں کو تحمل کرنا، برداشت کرنا، نہ ٹوٹنا ان کے مقابلے میں، نہ گرنا ان کے مقابلے میں۔ جیسے ایک ستون وزن اٹھاتا ہے ایک بلڈنگ کا، یہ ستون جو اس بلڈنگ کا وزن اٹھائے ہوئے اور ٹوٹ نہیں رہا ہے، اس کی اس حالت کو ہم صبر کی حالت کہہ سکتے ہیں۔ جتنا دباؤ آئے، جتنا پریشر آئے، جتنا وزن پڑے، اس وزن کے مقابلے میں سٹینڈ کرنا، ثابت قدم رہنا، برداشت کرنا اس کو، یعنی صبر کرنا ہے۔ جہاں صبر کریں گے وہاں غلبہ ہوگا، وہاں شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی وسیع وادی ہے۔ بعض اوقات انسان کے اوپر تعلقات کا بوجھ آ جاتا ہے، رابطوں کا بوجھ آ جاتا ہے۔ یہ عجیب ہے نا کہ انسان مظلوموں کے مقابلے میں ظالم کو ترجیح دے دیتا ہے، محروموں کے مقابلے میں استحصالی طبقے کو ترجیح دے دیتا ہے۔ مجھے امام خمینی کا ایک جملہ نہیں بھولتا، کہا کرتے تھے، مجھے ان غریبوں اور پابرہنا لوگوں کے جو سر کا بال ہے نا، یہ ایک بال ان سرمایہ دار اور ظالم طبقے کی پوری دنیا کے مقابلے میں یہ قیمتی ہے بال، ان سے ایک بال ان کا قیمتی ہے۔ صبر کی دولت چاہیے کہ تعلقات کا وزن ہمارے اوپر نہ پڑ سکے اور ہمیں متزلزل نہ کر دے، بہت اہم چیز ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر ارشاد خداوندی، اگر تم 20 صابر ہو یغلبو مئتین، 200 پر غالب آ جاؤ گے، ایک صابر 10 پر غلبہ پا لے گا۔ صبر دوسری چیز، چونکہ موضوع یہ نہیں ہے، جو ضروری ہے وہ ہے استقامت۔ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر ثابت استقامت کرتے ہیں۔ صبر میں قسم کا تحمل اور ٹھہراؤ ہے، اور استقامت میں قسم کی حرکت اور پائیداری ہے، آگے بڑھنا ہے۔ شاید مترادف نہ ہوں صبر اور استقامت، قرآن مجید کے ان کلمات کے اندر شاید کہہ رہا ہوں۔ استقامت میں ایک قسم کی حرکت اور تحرک ہے، دوسری چیز ہے۔ تو اللہ کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں ان پر، ان کی نصرت کے لیے۔ آیت کا ذیل ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ اپنی استقامت کے ذریعے خوف پر بھی غلبہ پا لیتے ہیں اور غم و اندوں پر بھی غلبہ پا لیتے ہیں۔ استقامت دوسری چیز ہے، تحرک، آگے بڑھنا، نہ رکنا، نہ ٹھہرنا، تیسری چیز۔ یہ آیت ہے، عجیب آیت ہے یہ، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی بس اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ صاحبان ایمان ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور جس نے اللہ کو ولی مان لیا، رسول کو ولی مان لیا، اور صاحبان ایمان کو ولی مان لیا، فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ شرط ہے، اس کی جزا محذوف ہے یہ، وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو جس نے اللہ کو ولی مان لیا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو ولی مان لیا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور صاحبان ایمان کو، شاید کرینہ ہو وہی صاحبان ایمان جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں، جس نے انہیں ولی مان لیا، نتیجہ کیا ہے اس کا، جواب شرط کیا ممکن ہے یہاں پر؟ ایک احتمال یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فَأُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ، یہ اللہ کی جماعت ہیں، جس نے ان تین ولایتوں کا اقرار کر لیا، مان لیا، یہ اللہ کی حزب ہے، اللہ کی جماعت ہے. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، پس بے تحقیق فقط حزب اللہ ہی ہے جو غلبہ پانے والی ہے. غلبہ پانے کے لیے اللہ کی حزب بننا پڑے گا، صبر و استقامت ہو اور اللہ کی حزب بننا پڑے گا، یعنی ایسی حزب اور جماعت جس کا تعلق خدا کے ساتھ ہو. اور خدا کے ساتھ کب تعلق ہوگا؟ جب اللہ، رسول اور اہل بیت کی ولایت میں ہوگی. تو اگر اس ولایت سے خارج ہو گئی، وہ جماعت ہوگی لیکن اللہ کی جماعت نہیں ہوگی، وہ حزب اللہ نہیں ہوگی، وہ کبھی غلبہ نہیں پا سکتی، وہ ہمیشہ ہوا و ہوس کے طوفانوں میں غرق ہو جاتی ہے، دنیا پرستی کے زلزلوں میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، وہ شیطان کی غلامی میں چلی جاتی ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ کبھی غلبہ نہیں پا سکتی. لہذا تیسرا یہ ہے کہ ایسی حزب بننا ہے جس کی نسبت خدا کی طرف ہو، اور خدا کی طرف اس وقت نسبت ہو سکتی ہے جب اللہ، رسول اور اہل بیت کی ولایت کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے. غیبت کبریٰ میں ولایت امام سے اس وقت تعلق پیدا ہوگا جب ولایت فقی سے تعلق ہو. دل پڑھیے محمد والے محمد پر. لہذا اللہ کی حزب بننا ہے، اللہ کی جماعت بننا ہے، اور حزب اللہ کے اعلی ترین مصادیق اہل بیت رسول ہیں. یہ معصوم ہیں اور ان کے ساتھی ہیں جو حزب اللہ اور اللہ کی جماعت کی اعلی ترین شخصیات ہیں اور مصادیق ہیں. اگر ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو دو پہلو عیاں واضح روشن نظر آتے ہیں. زیارت جامعہ کبیرہ اور معصومین کی زیارات کو اگر پڑھا جائے تو مکتب تشیع کا کامل سیاسی منشور ان دعاؤں میں اور ان زیارات کے اندر موجود ہے. ایک کامل سیاسی منشور. اب زیارت جامعہ کبیرہ کو اٹھائیں، باقی زیارات کو اٹھائیں، دونوں پہلو نظر آتے ہیں، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی. ایک دودھ پڑھ لیجیے محمد والے محمد پر. انفرادی طور پر دیکھا جائے تو اہل بیت علیہم السلام اور آئمہ اس مقام پر نظر آتے ہیں کہ التامین فی محبت اللہ، اللہ کی محبت اور اللہ کے عشق میں منزل تمام اور کمال پر فائز ہیں. عشق خدا کا کوئی رکن ایسا نہیں ہے، کوئی جز ایسا نہیں ہے جو ان کی زندگی میں موجود نہ ہو، اور اس مقام پر فائز ہیں کہ حبلی کمال الانقطاع الیک وانر ابصار قلوبنا بنظرها الیک. اس مقام پر فائز ہیں، انقطاع تام، پوری کائنات سے منقطع ہے، اس مقام پر ہے. یہ ان کی زندگی کا انفرادی انڈیویجل پہلو ہے، فردی پہلو ہے. فقط ہمارے آئمہ جو جامع اور کامل شخصیت کے مالک ہیں، جن کی شخصیت میں جامعیت ہے، دنیا کے باقی راہبروں کو دیکھیں، ان کی شخصیت میں ایک پہلو ہوگا، دو پہلو ہوں گے، ناقص شخصیات ہیں. کامل ترین شخصیات اور جامع ترین شخصیات ہمارے آئمہ اور اہل بیت ہیں، جنہیں مسئلہ اعلیٰ کہا گیا ہے. مسئلہ اعلیٰ اگر آیت اور نشانی ہے خدا کی تو اس میں بھی کامل ترین نشانی ہے، اور اگر نمونہ عمل ہے تو کامل ترین نمونہ عمل ہے. یہ اگر اس پہلو کو دیکھیں تو کامل ترین ہستیاں نظر آتی ہیں، الدعاء الی اللہ نظر آتی ہیں، اور اجتماعی پہلو سے دیکھا جائے تو ساست العباد و ارکان البلاد نظر آتی ہیں, یعنی سوسائٹی کی پولیٹیکلی مینجمنٹ کرنے والی, معاشرے کی سیاسی رہبری کرنے والی شخصیات نظر آتی ہیں. اللہ کے حکم کو نافذ کرنے والی شخصیات نظر آتی ہیں. کہ جہاد تم فی اللہ حق کا جہاد ہے, ہم وہاں کہتے ہیں حتی بذلتم انفسکم فی مرضاتہ, اور اس راستے میں اپنی جان فدا کرنے والی نظر آتی ہیں ہستیاں. یہ اپنی جان مال اور ناموس فدا کرتی نظر آتی ہیں رائے اللہ میں. رائے اللہ میں یہ نیچے, یعنی اجتماعی جدوجہد کے اندر. آپ دیکھیے ایک طرف عرفان کی وادی میں دیکھیں تو یہ عرفان کی معراج پر ہیں, لیکن یہ عرفانی معراج رکاوٹ اور مانے نہیں ہے کہ وہ اجتماعی جدوجہد سے اپنے آپ کو کاٹ لے اور گھروں میں بیٹھ جائیں, ایسے نہیں ہے. اور آل محمد کے سیاسی اجتماعی مبارزات کی ابتدا کرنے والی شخصیت سیدہ کونین ہے, جنہوں نے معصوموں کے 250 سالہ سیاسی اجتماعی مبارزات کی بنیاد رکھی. اور یہ مظلوموں کے حقوق کی جنگ, اللہ کے قانون کی حاکمیت کی لڑائی, یہ تمام ائمہ انبیاء اولیاء اور شہداء نے کی ہے. اور یہ اتنی مقدس جنگ ہے مظلوموں کے حقوق کی جنگ کہ سیدہ کونین, وہ بی بی جس کے دروازے پر اللہ کا نبی آ کے آئے تطہیر کی تلاوت کرے, وہ اس سیاسی جنگ میں گھر سے باہر قدم رکھے اور ظلم کے مقابلے میں سٹینڈ لے. اور یہ مظلوموں کے حقوق کی جنگ اتنی مقدس لڑائی ہے کہ ہماری کربلا کی شیر دل شہزادی مدینہ سے اپنے ارادے اپنے اختیار سے ہجرت کرے, کربلا آئے, کوفہ اور شام چلی جائے. یہ ایک مقدس لڑائی ہے, یہ ایک مقدس جنگ ہے, اور یہ ہماری میراث بھی ہے اور ہم اس کے وارث ہیں. مظلوموں کے حقوق کی جنگ, محروموں کے حقوق کی جنگ, سوسائٹی کے پسے ہوئے کچلے ہوئے طبقے کے حقوق کی جنگ, یہ فقط اہل تشیع کے حقوق کی لڑائی نہیں ہے, میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے, یہ مظلوموں کے حقوق کی جنگ ہے. مظلوموں کے, ظالموں کے خلاف, ظالم کوئی بھی ہو. جیسے کہ ہمارے شہید قائد کہا کرتے تھے کہ ہم ہر ظالم کے دشمن ہیں خواہ وہ شیعہ کیوں نہ ہو, ہر مظلوم کے حامی ہیں خواہ وہ کافر کیوں نہ ہو. دیکھیے مظلوموں میں شیعہ بھی ہے, اہل سنت بھی ہے, ہندو بھی ہے, سکھ بھی ہے, عیسائی بھی ہے, کوئی دیندار ہے بے دین ہے, سب مظلوموں میں موجود ہیں. اور ظالموں میں شیعہ نام کا بندہ بھی موجود ہے, غیر شیعہ بھی موجود ہے. امیر علیہ السلام نے کہا تھا کونا للظالم خصمن وللمظلوم عونا, ظالموں کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوموں کے مددگار بن کے رہنا, اور یہ انتہائی مشکل کام ہے, آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے صبر اور استقامت کی ضرورت ہے, حوصلے کی ضرورت ہے, ہمت کی ضرورت ہے, پائیداری کی ضرورت ہے. ہمیں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم مظلوموں کی خاطر اپنے قریبی ترین کوئی رشتہ دار ظالم بھی ہو اس سے جدا ہو جائے, اس سے الگ تھلگ ہو جائے, واللہ یہ لڑائی مذاق بن جائے گی, یہ دھوکہ ہو جائے گا, یہ فریب ہو جائے گا. یہ ایک مقدس لڑائی ہے جو ہم نے شروع کی ہے, جو شروع ہے, جس کا ہم حصہ بنے ہیں ابھی. یہ عظیم میراث ہے انبیاء اور اہل بیت علیہ السلام کی. ایک طرف ہماری زندگی کا عرفانی پہلو ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے اہل بیت کا تھا, انہی کے نقش قدم پر ہو, خدا سے تعلق قوی ہو, مناجات ہو, دعا ہو, قرآن کی تلاوت ہو, عبادت ہو, بندگی ہو, خدا کے ساتھ رشتہ قوی ہو, توسل ہو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ, بالخصوص امام زمانہ کے ساتھ. ایک مقدس لڑائی ہے خدا کے ساتھ گہرا تعلق, راتیں ہماری آباد ہوں, کھنڈر نہ ہو, ویرانہ نہ ہو, برباد راتیں نہ ہو ہماری, خدا کے ساتھ راز و نیاز ہو، مناجات ہو، بندگی ہو، عبادت ہو، قیام ہو خدا کی بارگاہ میں، یہ قدیم کام اور مشکل کام ہے جو ہم نے کرنا ہے. یہ طولانی جنگ ہے، جیسے دوست کہتے حوصلوں کی لڑائی ہے، حوصلوں کی ایک لمبی لڑائی ہے، جو تھک جائے گا وہ ہار جائے گا. بیدار کرنا ہے لوگوں کو، مظلوموں اور محروموں کو حوصلہ دلوانا ہے. ہم نے ایک عظیم فورم بنانا ہے جو مظلوموں کا فورم ہوگا. اور علی کے ماننے والے اس کی قیادت اور رہبری کریں گے. عدالت ہماری میراث ہے، تاریخ میں سب سے عظیم ترین قربانیاں عدل کے لیے ہم نے دی ہیں. اگرچہ عدالت فطری ہے اور ظلم سے نفرت بھی فطری ہے، عدالت عشق بھی فطری ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ عدل کے لیے فقط مسلمان آگے بڑھے ہیں، نا، غیر مسلموں نے بھی عدالت کے لیے جنگیں لڑی ہیں، کیونکہ ایک فطری چیز ہے. لیکن اس عدل کے راستے میں فداکاری اور قربانیوں کے حوالے سے سب سے عظیم قربانیاں ہم نے دی ہیں. میں بعض اوقات کہتا رہتا ہوں، اے عدل تو کتنا زیبا ہے، تو کتنا خوبصورت ہے کہ کائنات کا خوبصورت ترین وجود علی تجھ پہ فدا ہو جائے. کتنی نفرت ہے ظلم سے علی کو. عجیب جملے ہیں، کہتے ہیں کہ لعوتی تو لکالی مصبا تب ما تحت افلاکہا، اگر مجھے ساری کائنات دے دی جائے، سب کچھ دے دیا جائے، مجھے کیا کہا جائے؟ علی تو نے چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھیننا ہے. واللہ ما فعلت، علی یہ کام نہیں کرے گا، چیونٹی پر ظلم نہیں کرے گا، چیونٹی پر. یہ احساسات ہے نا، یہ پاکیزہ ترین احساسات فقط مکتب علی میں پیدا ہو سکتے ہیں کہ چیونٹی میں بھی ظلم نہیں کرنا. یہ احساس ہم کم میں پڑھا کرتے تھے، تبلیغ کے لیے جب پروگرام ہوتا تھا پاکستان آنے کا، تو وہاں تبلیغی پروگرام ہوتے تھے، ایک آئے دشتی تھے جو درس دیا کرتے تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں ابھی. میں نے ان سے واقعہ سنا ہے کہ محض جنگ میں، جب ایران عراق جنگ تھی، محض جنگ پہ کہتے میں گیا ہوا تھا، جس رات حملہ کر کے اپنے علاقے آزاد کروانے ہونا تھے، یہ مجاہدین جو ہے اس رات، ان کی عجیب رات ہوتی تھی شب عاشور کی طرح، ایک دوسرے کو مہندی لگاتے تھے، عبادت کرتے تھے، خدا سے راز و نیاز کرتے تھے، توبہ کرتے تھے. کہتے ہیں میں ایسے گھوم پھر رہا تھا اس میدان میں جو صحرا تھا، ایک طرح سے رونے کی مجھے آواز آئی، میں قریب گیا، دیکھا ایک 14 سال کا بچہ ہے جو رو رہا ہے. میں پھر رہا تھا، بار بار قریب جاتا، اس کے تڑپ تڑپ کے روتا اور گریا کرتا. 15-20 منٹ ایسے ہی میں چکر لگاتا رہا، آدھا گھنٹہ تک اس کے گریے کی آواز کم نہیں ہوئی. میں اس کے پاس چلا گیا، سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹا تیری عمر ہی بہت تھوڑی ہے، کون سا تو نے ایسا گناہ کر لیا؟ خدا عظیم ہے، بخشنے والا ہے، وہ بخش لیتا ہے. کہتا آغا میں جب چھوٹا تھا نا تو میں چیونٹیاں مارا کرتا تھا، میں نہیں چاہتا اللہ کی بارگاہ میں جاؤں اور خدا مجھ سے پوچھے تو نے چیونٹیوں کو مارا ہے. یہ احساس اور کیفیت ہمارے اطراف میں ظلم ہو اور ہم بے چین نہ ہو، تڑپے نہیں، بے قرار نہ ہو، بے درد ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہم اٹھے ہیں مظلوموں کے حقوق کے دفاع کی خاطر اور ظالموں سے مظلوموں کی نجات کی خاطر، اپنی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے اٹھے ہیں. ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری تکلیف ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس فریضے کو انجام دیں، نتیجہ خدا پر ہے. اگر ہم اپنی ڈیوٹی انجام دے جائیں، سولی چڑھ جائیں ہم کامیاب ہیں، زندانوں میں چلے جائیں ہم کامیاب ہیں، جلا وطن کر دیے جائیں ہم کامیاب ہیں، مار دیے جائیں ہم کامیاب ہیں، ہم نے اپنی ڈیوٹی انجام دی ہے. ہم ظالموں کے مقابلے میں چپ نہیں رہے، خاموش نہیں رہے، ہم نے لوگوں کو حوصلہ دیا، ہمت دی، بتاخوروں کے مقابلے میں، قاتلوں کے مقابلے میں، فاشستوں کے مقابلے میں، ظالم کے مقابلے میں، استحصالی طبقے کے مقابلے میں، وطن دشمنوں کے مقابلے میں، عالمی قوتوں کے ایجنٹوں کے مقابلے میں، ہم نے حوصلہ دیا لوگوں کو. ہم ڈرنے والے بھی نہیں ہیں، ہم نے تاریخ کے ہر موڑ پر خوف کو ہم نے مارا ہے، خوف کو ہم نے شکست دی ہے، ہماری تاریخ ہے، روایت ہے. میں اگر ناصر عباس راجہ ہو جاؤں نا تو میری تاریخ مختصر ہوگی، کوئی اس میں کوئی قابل فخر چیزیں نہیں ہوں گی، لیکن میں اگر ناصر عباس اہل بیت کا پیروکار بن جاؤں تو پھر میری ایک عظیم تاریخ ہے جو ہمیں آدم کے ساتھ ملاتی ہے، انبیاء کے ساتھ ملاتی ہے، ہماری ایک عظیم تاریخ ہے، ہم خون کے دریا سے گزر کے آئے ہیں، ہم زندانوں سے گزر کے یہاں پہنچے ہیں، ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ کسی خطیب کا بڑا پیارا جملہ ہے، ہم تو وہ ہیں جن کے سب جب سر کبھی جھکے نہیں، کٹے ضرور لیکن جھکے نہیں، اور کٹے بھی تو پھر نیزوں پر بلند ہو گئے، بلندی ہمارا مقدر ہے۔ لہذا ایک عظیم جنگ ہے یہ، مظلوموں کے حقوق کی جنگ، وطن کے استقلال آزادی کی حفاظت کی جنگ، جہالت اور جہلیت کے خاتمے کی جنگ، استحصال اور استثمار کے خاتمے کی لڑائی، اور رسوا کرنا قاتلوں اور ظالموں کو۔ مجھے آپ بتلائیں نا، واقعہ کربلا کے بعد شہزادیاں بظاہر ظاہری حوالوں سے دیکھیں تو یزید کی فوجوں کا مقابلہ کر سکتی تھی نہیں، یہ اللہ کی جو ناموس اور غیرت شہزادیاں تھیں، انہوں نے یزیدیت کو رسوا کیا ہے، بے نقاب کیا ہے، گرایا ہے، حقیر کیا ہے، پست کیا ہے شہزادیوں نے۔ لہذا چاہے شہری علاقے ہوں چاہے دیہی علاقے ہوں، ظلم ہر جگہ ہے نا، ان مظلوموں کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ بیٹھنا، یہ ہمارے مولا علی کی سنت ہے۔ کاش ہم اپنے مکتب کے حقائق سے آشنا ہوتے، ہم گھروں میں کبھی آرام سے نہ بیٹھتے۔ میں کبھی کبھی یہ پڑھا کرتا تھا، سوچتا بھی تھا کہ مولا کا ایک جملہ ہے جو میں نے کتب میں پڑھا ہے کہ کان یتململ تململ السلیم و یبکی بکا الحزین، وہ کون سا غم ہے جو اتنا قیمتی ہے کہ آپ کے آنسو آپ کی آنکھوں میں آ جائیں۔ کبھی کہہ کہ تم مولا ہم آپ کے ماننے والے ہیں، کہتے ہیں نا ہم تو راتوں کو نہیں تڑپتے، کیا ممکن ہے اپنے دردوں کی خیرات تھوڑی سی ہمیں بھی دے دے، اپنے غموں کا تھوڑا سا رزق ہمیں بھی دے دے مولا؟ اے صحیح امام، اے جواب امام، وہلی جب خبر پہنچتی ہے کہ ایک یہودی خاتون کے پاؤں سے بسر بن ارتاد کے فوجیوں نے گھروں میں گھسے ہیں اور پازیب چھینے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر یہ کوئی بات سن کر مر جائے اسے ملامت نہ کرنا، یہ غیرت ہے، غیرت۔ اس شہر کے اندر، وطن کے اندر کتنی ایسی ناموسے ہیں، کتنی ایسی لوگوں کی عزت ہے جو جس پہ ہاتھ ڈالے جاتے ہیں، جسے رسوا کیا جاتا ہے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ لوگوں کی عزت محفوظ نہیں، جان محفوظ نہیں، ناموس محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، لہذا کس نے اٹھنا ان ظالموں کے مقابلے میں؟ علی کے ماننے والوں نے، ہم نے 12 میں سے 11 امام رائے عدالت میں شہید نہیں ہیں، عدالت کا پرچم ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ لہذا ہمیں ایک تو یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کیپیسٹی پیدا کرنی ہے، ظرفیت کو بڑھانا ہے، گنجائش کو بڑھانا ہے، فقط شیعت کا نام لے کے آگے نہیں بڑھنا ہے، مظلوموں کا نام لے کے آگے بڑھنا ہے۔ ہمارے امام نے معاشرے کے دو طبقے کیے ہیں، ظالم اور مظلوم۔ مظلوموں کے پاس جانا ہے، وہ ہندو ہے اس کے پاس جانا ہے، اس کی مدد کرنی ہے کہ وہ اپنے اس معبد میں عبادت کرے، ہم اس کی حفاظت کریں۔ عیسائیوں کا ساتھ دیں، اپنے چرچ میں بندگی کریں، ہم حفاظت کریں۔ اہل سنت کا ساتھ دیں، عمل لے کے ہیں یہاں پر، یہ ایک عظیم لڑائی ہے، عظیم جدوجہد ہے۔ میں نے پہلے کہا اتنی مقدس ہے کہ وہ بیویاں جو اپنی ماں کی قبر پہ بھی رات کو جائیں، وہ اس جنگ کی خاطر روز روشن بازاروں میں آ گئی۔ لہذا اس میں فتح و شکست کا مفہوم ہی بدل جاتا ہے۔ جس فتح کو عام لوگ فتح کہتے ہیں، اس فتح کے نظریے کی کوک سے چنگیز پیدا ہوتے ہیں، ہٹلر پیدا ہوتے ہیں، یزید پیدا ہوتے ہیں،
اس فتح کے نظریے سے. وہ انتہائی خطرناک نظریہ فتح کے بارے میں جس نے تاریخ کو ہمیشہ درندے اور بھیڑیے دیے ہیں, سروں کی فصلیں اتارنے والے قاتل دیے ہیں, وحشی دیے ہیں, خائن اور مجرم دیے ہیں, اور جس فتح اور غلبے کے ہم ماننے والے ہیں اس نے معاشرے کو ابراہیم دیا ہے, موسیٰ دیا ہے, محمد دیا ہے, علی دیا ہے, حسین دیا ہے, حسن دیا ہے, امام خمینی دیا ہے, شہید حسینی دیا ہے. اس نظریے کی کوک سے ہرملا پیدا ہوتے ہیں, شمر پیدا ہوتے ہیں. لہذا ہم اس مقدس جنگ میں ہم نے قدم رکھا ہے, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ڈرا لے گا وہ خواب غفلت میں ہے. اگر ہم ڈرنے والے ہوتے ہم میدان میں قدم ہی نہ رکھتے. ہم نے خوف کو مار ڈالا ہے, توڑ ڈالا ہے. اس جنگ کا آغاز کیا ہے ہم نے اپنے تئیں, اللہ ہے شروع سے ہے, اس میں قدم رکھا ہے. اور میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں جوانوں کے بارے میں, اس جنگ میں ہمارے ہیرو علی اکبر ہیں, قاسم ہیں. اکثر یہ میں کہتا رہتا ہوں, کربلا کی جنگ میں اہل مقتل نے یہ لکھا کہ کم از کم جو تعداد یزیدی لشکر کی تھی وہ 30,000 ہے تقریباً, کسی زیادہ بھی بعض لوگوں نے بیان کیا ہے, ہم کم از کم کو 30,000 کو لے لیتے ہیں. قاسم کی عمر 13 سال ہے, پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچتے, زرہ نہیں ہے بدن کے لیے. اس بچے نے, 13 سالہ بچے نے 30,000 پر اکیلے حملہ کیا ہے, اکیلے. 10,000 کا, 15,000 کا, 20,000 کا موب اگر آئے کسی کے مقابلے میں ٹھہر سکتا ہے کوئی جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں؟ یہ بچہ, اکیلا بچہ حملہ کرتا ہے ان کے اوپر, ان کے سامنے جاتا ہے. یہ ہمارا ہیرو ہے, یہ ہمارا معلم ہے, یہ ہمارا استاد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی طاقت کا نام کیا ہے؟ شہادت کا جذبہ. جو رات کو اپنے چچا سے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جب مولا نے پوچھا کیسا ان کا کل موت, جا بو نہیں بیٹا موت کیسے لگتی ہے, کہا احلا من العسل, شہد سے بھی زیادہ میٹھی. لہذا یہ مظلوموں کے حقوق کی جنگ ہے, یہ ابتدا ہے ہماری طرف سے, اور ہم نے اب چین سے نہیں بیٹھنا ہے. اگر کوئی یہ سوچے کہ بس مرحلہ ختم ہو گیا, نہیں, ہم نے آگے بڑھنا ہے. ہم نے مضبوط ایک جامع قسم کی جدوجہد کرنی ہے, محروموں کے گھروں تک پہنچنا ہے انشاءاللہ. میں بہت سے علاقوں میں گیا ہوں, مجھے دوستوں نے کہا ہم ہندوؤں کے پاس گئے, ان کے پاس جا کے بیٹھے, عیسائیوں کے پاس بیٹھے, اپنے سنت بھائیوں کے پاس بیٹھے, اور انہیں دعوت دی, انہوں نے ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے. سندھ کے اندر, پنجاب کے اندر, پاکستان کے اندر, اگر میں نے پہلے کہا اگر شیعہ مظلوم ہیں, غریب فقیر ہیں, تو اہل سنت بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, سارے ہیں نا, ایسے ہے یا نہیں؟ ان کا استحصال کون کر رہا ہے؟ استحصالی طبقے میں بھی نام کے شیعہ, نام کے سنی سب موجود ہیں استحصالی طبقے میں بھی, نام کے ہندو بھی ہوں گے, نام کے عیسائی بھی ہوں گے استحصالی طبقے میں. لہذا ہماری لڑائی اسی استحصالی طبقے کے مقابلے میں مظلوموں کی جنگ لڑیں گے, اور حیات من نزل اللہ کہیں گے, الا ان الدعی ابن دعی قد رکزنی بین سلت و ذلہ, حیات من نزل اللہ یعب اللہ ذالک لنا و رسول والمؤمنون و حجور طابت و طہرت. ہم ذلت قبول نہیں کریں گے, کبھی بھی ذلت قبول نہیں کریں گے, کسی سے نہیں ڈریں گے, لیکن حکمت کے ساتھ آگے بڑھیں گے. بے جا غیر ضروری لڑائیاں نہیں لڑیں گے, حکمت اور تدبیر سے آگے بڑھنا ہے, ان رکاوٹوں کو آگے سے اٹھانا ہے. میں یہ سوچا کرتا تھا, یقین کر لیجئے, ایک دفعہ 2003 کی بات ہے, 2002 کی, میں یو کے میں تھا, ایک دوست کی, اتوار کا دن تھا, صبح کا ٹائم تھا, لوٹن میں تھا, تو 8-9 بجے کے قریب دستک ہوئی دروازے پر, تو میں چونکہ جس کمرے میں سویا تھا وہ دروازے کے قریب تھا, باقی وہ اوپر سوئے ہوئے تھے, میں اٹھا دروازہ کھولا, ایک کالی لڑکی, اس نے مجھے ایک پمفلٹ دیا, اس نے بتایا کہ ہم ایک تنظیم ہیں جو دنیا میں جسٹس، پیس اور لو کے لیے کام کر رہے ہیں، دنیا میں انصاف، امن اور محبت کے لیے. وہ اس کالی لڑکی نے مجھے لیا، مجھے اتنی شرم آئی جس کی انسان ہی، کہ میں امام زمانہ کے مکتب میں پرورش پایا ہوا ہوں، میرا گوشت، پوست، خون، ہڈیاں ساری کی ساری مال امام سے ہیں. آخر میرے اندر یہ شعور کیوں نہیں ہے کہ میں دروازے پر جاؤں، ہر دروازے پر جاؤں اور عدل کا، انصاف کا، محبت کا اور امن کا پیغام لے کے جاؤں؟ یہ کیوں نہیں ہے میرے اندر؟ یہ احساس کیوں نہیں ہے میرے اندر؟ میں فقط کیوں اپنی مسجد تک، مدرسے تک اور اپنی مجلس تک محدود رہتا ہوں اور دوسروں تک کیوں نہیں پہنچتا؟ میں اس سیاسی عمل نے میں لوگوں تک پہنچایا ہے، اس سیاسی عمل میں ہمیں لوگوں تک پہنچایا ہے. ہمارے دوست اپنے ہندوؤں کے پاس، مظلوم ہندوؤں کے پاس بھی گئے ہیں، مظلوم طبقات کے پاس گئے ہیں. یہ سیاسی عمل ہے جو ہمیں تک لے گیا ہے، جس نے ہمیں ایسے دیکھنا سکھایا ہے. پہلے ہم اندر کی طرف دیکھتے تھے اور بس، ہماری توجہ باہر نہیں تھی. میں نے کہا یہ ابتدا ہے، ہم دنیا میں پاکستان کے کونے کونے میں لے آئیں گے عدل کا پیغام لے کر، امن کا پیغام لے کر، محبت کا پیغام لے کر، بھائی چارے دوستی کا پیغام لے کر، مظلوموں کی نصرت کا پیغام لے کر اور ظالموں کے خلاف جنگ کا پیغام لے کر. پانی دینا. تو اور انشاءاللہ اس لبیک یا حسین کو تمام مظلوموں کا نعرہ بنا دیں گے. یہ کسی فرقے کا نعرہ نہیں رہے گا، کسی مسلک کا نعرہ نہیں رہے گا، یہ تمام مظلوموں کا نعرہ بنائیں گے. ہندو بھی کہے گا لبیک یا حسین، عیسائی بھی کہے گا، سکھ بھی کہے گا، ہر مظلوم کہے گا، سنی شیعہ ہر کوئی یہ نعرہ بلند کرے گا. انشاءاللہ. لہذا یہ ابتدا ہے. یہ دوست جو ہمیں ملے ہیں ہمارا قیمتی سرمایہ ہے. انشاءاللہ اب دیکھیں، ممکن ناصر میں کوتاہی ہو جائے، میری کوتاہی کو کوتاہی نہ سمجھنا. یہ مقدس جنگ ہے جو ہر ایک نے لڑنی ہے، ہر ایک نے اپنی ذمہ داری انجام دینی ہے. اگر میں لڑ رہا ہوں، میں آپ پر احسان نہیں کر رہا ہوں، کوئی کسی پر احسان نہیں کر رہا، اس مقدس فریضے کو انجام دے رہا جو اسے دینا ہے. اس میں مشکلات آئیں گی، نشیب و فراز آئیں گے، ممکن ہے کبھی کوفے کی منزل آ جائے، کبھی کربلا کی منزل آ جائے، اور ممکن ہے کبھی خیبر کی منزل بھی آ جائے. اللہ نے ہمارا امتحان لینا ہے اور ہم مختلف مشکلات سے گزریں گے. میں دو مہینے پہلے، تین مہینے پہلے جب لبنان گیا ہوا تھا تو سید حسن رسول اللہ یہ کہہ رہے تھے، اللہ نے ہمارے بڑے سخت امتحان لیے، اتنے مشکل امتحانات لیے کہ بعض اوقات بس یہ احساس ہونے لگتا تھا کہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے. تنگیاں اتنی تھیں، اسرائیل سے جنگ لڑتے تھے اور ہمارے پاس ٹوٹل 400 میزائل ہیں، اگر 40 ہر روز فائر کریں 10 دن میں ختم ہو جائیں گے. کہاں سے مانگیں، کس سے لیں، نہیں ملتے تھے. اسرائیل سے لڑنے کے لیے 10 کلاشنکوف جمع کرنا مسئلہ ہوتا تھا ہمارے لیے. ہم ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے دشمن کے مقابلے میں. کہنے لگے کہ 82-83 کی بات ہے، اس وقت $1,000 میرے خیال میں 14,000-15,000 روپے کے برابر تھا، ایسے ہی ہے نا، 82 میں 14-15,000 روپے کے برابر $1,000 ہوگا، کیونکہ 14-15 روپے کا ڈالر تھا. کہتے ہیں کہ $1,000 اگر جمع کرنا ہوتا ہمیں نہیں ملتا تھا، مشکلوں سے جمع کرتے تھے. اس مشکل مرحلے سے گزرے ہیں. کہتے ہیں جب 92 میں ہم نے فیصلہ کیا سیاسی مرحلے میں جانے کے لیے، 1992 میں ہمارے اندر اختلاف ہوا. ایک بڑے طبقے نے کہا کہ نہیں، ہم تو ایک انقلابی جماعت ہیں اور انقلابیوں کا کیا تعلق انتخابی سیاست سے. شیخ صبی طفیلی جو حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل اور سربراہ تھے وہ مقابلے میں آ گئے,
انہوں نے مخالفت کی اور باقاعدہ وہ علاقوں میں جدا ہو گئے اس وجہ سے کہ آپ پولیٹیکل سیلز میں کیوں جا رہے ہیں, پولیٹیکل سیلز میں کیوں جا رہے ہیں, آپ
انتخابی سیاست میں کیوں جا رہے ہیں, مخالفتیں ہوئی ہماری, لیکن ہم ثابت قدم رہے, ہم اپنے راہبر کے تابع رہے, انہوں نے حکم دیا تھا پولیٹیکل فیز میں جانا ہے ہم چلے گئے, سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں فتح بھی ملی, نصرت بھی ملی. شروع میں عمل حریف تھی, رقیب تھی ان کی, حریف تھی ان کی, ان کے مقابلے میں تھی. آج انہوں نے اسی پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے فقط عمل کو نہیں, عیسائیوں کو بھی ساتھ لگا لیا ہے, درودوں کو بھی ساتھ لگا لیا ہے, اہل سنت کو بھی ساتھ لگا لیا ہے, سب کو ساتھ لگا کر ان کی قیادت اور رہبری کرتے ہیں. اسرائیل اور امریکہ کی سیاسی اور عرب دنیا کی سیاسی سازشوں کو ناکام بھی کرتے ہیں. ہمیں بھی لوگوں نے کہا مرعوب ذہن یہی سوچتا ہے, آپ نے کیوں کینڈیڈیٹ کھڑے کیے, کیوں سیاست میں جا رہے ہیں, یہ وڈیروں کا کام ہے, یہ سرمایہ داروں کا کام ہے, آپ یقین کر لیں. اتنا پریشر مجلس کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی, فلاں کینڈیڈیٹ کو بٹھا دو, فلاں کو بٹھا دو, فلاں کو بٹھا دو, فلاں جاگیردار کے مقابلے میں, فلاں زمیندار کے مقابلے میں, فلاں سرمایہ دار کے مقابلے میں. میں نے کہا کاش آپ یہ کہتے کہ اس سرمایہ دار کے پاس جانا چاہیے کہ اب تو بیٹھ جا, اب یہ مظلوم کا نمائندہ کھڑا ہوگا. پھر ان مظلوموں کو یہ کوئی سرمایہ دار نہیں تھے, انہیں تین دن پہلے بٹھا دینا, انہوں نے کتنے لوگوں کے پاس, ان کے پاس سرمایہ تو نہیں تھا نا, جو ان کا ساتھ دے رہے تھے وہ محروم اور کچلا اور پسا ہوا طبقہ تھا. ہم ان کی دعائیں نہ لیں, ان کے دل میں درد کیوں پیدا کر دیں, ہم کیوں انہیں مایوس کریں, ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. ہم ہر ظالم کے دشمن ہیں خواہ وہ شیعہ کیوں نہ ہو, ہر مظلوم کے حامی ہیں خواہ وہ کافر کیوں نہ ہو. اگر شیعہ میاں کوئی مسئلہ تھا پھر امام خمینی نے غلط کیا ہے, شہنشاہ ایران کے خلاف قیام کیا وہ شیعہ تھا, لیکن وہ ظالم اور فاسق و فاجر اور قاتل شیعہ تھا. یہ مشکل جنگ ہے, میں پہلے بتایا, میں نے اپنے عزیز و قارب سے بھی جدائی ہونا پڑے گی, کرنا پڑے گی, ممکن ہے اپنے رشتے دار اپنے قبیلوں کو چھوڑنا پڑ جائے. آسان نہیں ہے اس لڑائی کو لڑنا. سیاسی آپ مذہبی طور پر مجلسے کریں سارے آپ کے ساتھ ہیں, عزاداری کریں آپ کے ساتھ ہیں, ماتم میں آپ کے ساتھ ہیں, مشکل کہاں آتی ہے, سیاسی جدوجہد میں. ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ تھے. سورج جب غروب ہو جائے اندھیرا آ جائے, روزہ کھولنے والے بہت تھے, لیکن کربلا ساتھ دینے والے بہت تھوڑے تھے. انشاءاللہ ہم پورے ملک میں اپنے جوانوں کو, اپنی خامیوں کو, کمیوں کو دیکھیں گے اور جوانوں کو منظم کریں گے. جیسے امام خمینی نے کہا تھا نا کہ جس قوم اور ملت کی آبادی 30-35 ملین تھی جب انقلاب آیا تھا, تو ان کے رضا جوان, منظم جوان جو ہے نا وہ 20 ملین 2 کروڑ ہونے چاہیے. ہم پاکستان میں کہتے ہیں نا 5 کروڑ, انشاءاللہ پاکستان کی سرزمین پر ہم اپنے 1 کروڑ جوانوں کو منظم کریں گے, انہیں اپنے دست و بازو بنائیں گے, طاقت بنائیں گے, ان ظالموں کے ہاتھ توڑ ڈالیں گے. ہم کسی پھر ظالم کو وہ بیلٹ بکس اٹھا کے چرانے کی اجازت نہیں دیں گے, ہم یہ ہاتھ توڑ ڈالیں گے انشاءاللہ. وَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ, اتنی تیاری کریں گے, اتنے طاقتور بنیں گے کہ ان کے دلوں میں ہمارا روب بیٹھ جائے گا انشاءاللہ. ہم ان دھاندلیوں کا, دھاندلی بھی ظلم ہے, اس کا بھی راستہ روکیں گے. ہم اس شہر کو, اس وطن کو امن لوٹائیں گے, محبت لوٹائیں گے. یہ جو تقسیمیں انہوں نے کی ہے, شیعہ, سنی, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, ہندو، سکھ، عیسائی، مہاجر، پنجابی، پٹھان، بلتی، گلگتی، کشمیری، بلوچ، یہ ساری تقسیمیں ختم کر کے مظلوموں کا محاذ قائم کریں گے اور سب کو اکٹھا کر کے ظالموں کے مقابلے میں آئیں گے انشاءاللہ. ان تقسیموں کا فائدہ ہی نہیں ہے. اس استحصالی طبقے کو ہے جو ہمیں لڑانے کی کوشش کرتا ہے آپس میں. لہذا ایک دل پڑھ لیجیے محمد والے محمد پر. ہم اپنے جوانوں کو منظم کریں گے، اپنی خواتین، اپنی ماؤں بہنوں کو، ان زینبیات کو، ان کنیزان ثانیہ زہرا کو ہم منظم کریں گے. یہ ہماری طاقت ہے، طاقت ہم نے بہت جگہوں پر دیکھا ہے. ان کے بغیر کوئی بھی تحریک ناکام ہے اور ناقص ہے. انشاءاللہ یہ ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں جن کی معلمہ سیدہ کونین اور ثانیہ زہرا ہے، انشاءاللہ انہیں منظم کریں گے، تربیت کریں گے جوانوں کی، ایک بہترین سسٹم اور نظام کو ڈیولپ کریں گے. اور انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا اللہ کے وعدے جو کہ سچے ہیں، وہ زمین پر وقوع پذیر ہوں گے، مظلوموں کی حکومت ہوگی اور ظالموں کو سزا ملے گی. اللہ نے وعدہ کیا ہے وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا جو ظلم و فرعونی ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین. یہ زمین اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں اس کا وارث بناتا ہے، اور عاقبت متقین کے لیے ہے. لہذا اس جدوجہد میں اگر کوئی ہم مایوس نہیں ہیں، الحمدللہ ہم نے حوصلے سے کام لیا اور میدان میں قدم رکھا ہے. یہاں خامیاں کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں، یقیناً ہیں، انہیں برطرف کرنا چاہیے، لیکن ان میں الجھنا نہیں چاہیے. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ اس لشکر کی طرح جو شکست کھاتا ہے پھر آپس میں لڑتا ہے، اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا. نہیں، ہم نے الحمدللہ مظلوموں کے حقوق کی جنگ کی وادی میں شیروں کی طرح قدم رکھا ہے، اس میں آخری وقت تک ثابت قدم رہے اور انشاءاللہ ثابت قدم رہیں گے، حاضر رہیں گے میدان میں. بعض باتیں ایسی جو اسٹیج پر کرنے والی نہیں ہیں، آپ پولیٹیکل کونسل میں کریں جہاں آپ مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں، مشکلات ڈسکس کر سکتے ہیں، تاکہ تجربے بھی ہیں وہ وہاں پر جمع ہوں، لکھے جائیں اور ان کو آئندہ کے طور پر ان سے استفادہ بھی کیا جائے. ابھی مجلس وحدت المسلمین ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. یہ تین سال جو ابھی مجھے دوبارہ تین سال کے لیے سیکرٹری جنرل بنایا گیا ہے، یہ تین سال اسٹیبلٹی کے تین سال ہیں، اداروں کے قیام کے تین سال ہیں. انشاءاللہ ہم قوم کی خدمت کریں گے، اپنے اداروں کو بہترین ادارے بنائیں گے، عالی ترین ادارے. خدمت کے اور بھی ادارے ہوں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ عالی ترین، مخلص ترین لوگوں کا خدمت کا ادارہ ہمارا ہو. ہم نوکری کریں گے ان یتیمان آل محمد کی اور مظلوموں کی. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے دکھ درد بانٹیں، ان کے پاس جائیں، غریبوں کے پاس جا کے دو بول بول دینا وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور ظالموں کو آپ سب کچھ دے دیں وہ پھر بھی راضی نہیں ہوتے. جس کے مقابلے میں یار محمد صاحب کو بٹھایا گیا ہے، آپ نے بٹھا دیا، وہ دل سے راضی نہیں ہوگا، کبھی بھی راضی نہیں ہوگا، کبھی راضی نہیں ہوگا. وہ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کو حق ہی نہیں ہے کھڑے ہونے کا، ان کو کھڑا ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ جرم ہے. یہ دھمکیاں کیوں دیتے ہیں؟ وہ سمجھتے کہ یہ جرم ہے آپ کا کھڑا ہونا، انہیں حق ہے نسل در نسل. میں خود آج بھی آغا صاحب سے کہہ رہا تھا، کسی دوست سے کہہ رہا تھا، میرا بھی اتفاق سے کیسے گھر سے تعلق ہے رہا ہے، جو اپنے علاقے میں باسل لوگ تھے، یہ باسل لوگ انہوں نے اپنے علاقے میں پانچویں کلاس کا پرائمری اسکول بھی نہیں بننے دیا کہ بچے پڑھیں گے ہمارے مقابلے میں آ جائیں، غریبوں کے بچے نہ پڑھیں. میں استحصالی طبقے کی نفسیات کو جانتا ہوں، کیس بنوا دینا، الجھا دینا، کسی غریب کا بچہ پڑھ لکھ جائے، انٹر کر لے، پڑھ لکھ جائے، اس کو مروا دینا، اس کو الجھا دینا، اس کو پریشان کر دینا، منشیات کا عادی کروا دینا، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرا دیتے یہ لوگ. یہ پڑھا کیسے ہے؟ لہذا میری بات بہت لمبی ہو گئی ہے، ہم نے منظم ہونا ہے، ان 3 سالوں میں اپنے اداروں کو منظم کرنا ہے، مضبوط ہونا ہے، اپنی پولیٹیکل سیل کو، پولیٹیکل کونسل کو بہترین کونسل بنانا ہے، عالی ترین کونسل بنانا ہے، خوف زدہ نہیں ہونا ہے، دھمکیاں دینے والے بزدل ہیں۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ دلیر آدمی کبھی ظالم نہیں ہوتا، ہمیشہ بزدل آدمی مکار، دھوکے باز، فریب کار، خائن، لالچی، ظالم ہوتا ہے، دلیر آدمی ظالم نہیں ہوتا، بہادر آدمی ظالم نہیں ہوتا، یہ چھوٹا اور گھٹیا ہوتا ہے جو بزدل ہوتا ہے۔ لہذا اگر ہم امریکہ سے نہیں ڈرتے، اسرائیل سے نہیں ڈرتے، تو امریکہ کے اسرائیل کے بچوں سے ڈریں گے؟ ہم برطانیہ کیا گزشتہ ضیاء کے زمانے سے ہم نے ان ظالموں کے جو مختلف شکلوں میں آئے، دہشت گردوں کی شکلوں میں آئے، مختلف شکلوں میں آئے، ہم نے ان کا مقابلہ نہیں کیا؟ ہمیں وہ میدان سے نکالنے میں کامیاب ہوئے نہیں، ہم نے رسوا کیا انہیں۔ یہ الیکشن جو تھا یہ کھیل تھا، مذاق تھا اس قوم کے ساتھ، الحمدللہ قوم بیدار ہے، اور یہ انہوں نے جو دھوکہ کیا ہے، ایک دن ضرور آئے گا یہ پاکستان کی قوم ان خائنوں سے انتقام لے گی، وہ دن ضرور آئے گا، ہو ہی نہیں سکتا ہے نا، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ ہم نے قوم اور ملت کو بیدار کرنا ہے، مایوس نہیں ہونے دینا ہے کہ ہم نے ووٹ ڈالا ہے بس ووٹ سے کچھ نہیں ہو سکتا، نہیں، انہیں میدان میں باقی رکھنا ہے، انہیں منظم کرنا ہے، طاقتور بنانا ہے، ایک دن ضرور آئے گا جب یہ ہماری قوم ان خائنوں سے انتقام لے گی، ان مجرموں سے انتقام لے گی، ان جرنیلوں سے انتقام لے گی جنہوں نے اپنی قوم کو امریکہ اور سعودیہ کے آگے بیچا ہے، جنہوں نے گزشتہ 65 سال سے وطن سے خیانتیں کی ہیں، جعلی قسم کی لیڈرشپ اس قوم کو دی ہے۔ ہم تھکنے والے نہیں ہیں، اگر واقعہ کربلا کے بعد وہ شہزادی اور وہ یتیم بچے نہیں تھکے، ان یتیم بچوں کے بارے میں میں نے بعض مقتل کی کتب میں دیکھا ہے کہ یزید کو یزید کے سپاہیوں نے رپورٹ دی، یزید اس پورے سفر میں ہم نے جو ظلم تھا جو کر سکتے تھے ہم نے کیا، ان کے بڑے تو کجا، ان کے بچے بھی ہم سے نہیں ڈرے، بچے بھی شیر اور حوصلے والے تھے، تو ہم ان حوصلوں کے امین اور وارث ہیں، ان شجاعتوں کے امین اور وارث ہیں، اس عظیم تاریخ کے امین اور وارث ہیں۔ کوئٹہ میں بھی دھاندلی کی گئی، لیکن الحمدللہ وہاں کے مومنین نے اور دوستوں نے اور مظلوموں نے، عیسائی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، مظلوم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور وہ جیتے وہ سیٹ، کئی ہزار ووٹ کہیں اور بھیج دیے گئے، کسی اور علاقے میں ڈال دیے گئے، کوئی کراچی میں منتقل کر دیے گئے ووٹ ان کے، پوری خیانت کی کوشش کی گئی، انہیں شکست ہوئی۔ ڈیرا قاضی خان میں 2 دن تک اناؤنس ہوتا رہا کہ وہ سیٹ ہم جیتے ہوئے ہیں، 3rd دن وہ سیٹ لگاری کے بیٹے کو دے دی گئی، اور ایم این اے کی سیٹ اس سعودی ایجنٹ کو دے دی گئی۔ لیکن یہ کب تک چلے گا؟ ہم خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے۔ اگر ان کو خالی ڈیرا غازی خان کے مومنین سے مقابلہ کرنا ہوتا یا ایک کنسٹیچوئنسی میں مقابلہ کرنا تھا ممکن ہے، وہ سوچتے ہم کامیاب نہیں، اب انہیں ایک قوم سے مقابلہ کرنا پڑے گا، ایک قوم سے، ایک بیدار مغز قوم سے، ایک شجاع قوم سے مقابلہ کرنا پڑے گا، پورے پاکستان میں، گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک، اور پاڑا چنار سے لے کر کوئٹہ تک، بلتستان تک، ہم بیدار کریں گے۔ اس میں ہم نے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں، ہمیں حوصلہ ملا ہے، ہماری امید بندھی ہے۔ میں آج بھی دوستوں سے کہہ رہا تھا، اگر ہم منظم ہو کے کام کریں، جو پورا پاکستان میں پھیرا ہوں، یہ مبالغہ نہیں ہے، 80 سے 90 ایسی سیٹیں بنتی ہیں ایم این اے کی جہاں ہم اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کر کے جتوانے کے قابل ہیں پاکستان میں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ جس حلقے میں میں پیدا ہوا ہوں، گجر خان کا حلقہ ہے، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ وہاں 80,000 شیعہ ووٹ رجسٹرڈ ہے، مجھے نہیں پتا تھا جس حلقے میں میں آج کل رہتا ہوں مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں 45,000 شیعہ ووٹ ہے. خالی ضلع پنڈی کے اندر لاکھوں کی تعداد میں شیعہ رجسٹرڈ ووٹ ہے ضلع پنڈی کے اندر, لاکھوں میں ہے, جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, ہم نے کام ہی نہیں کیا تھا. بہت سے ایسے لاگے جو ہم نے پہلی بار دیکھے ہیں الیکشن کی وجہ سے, ہم پہلے وہاں کبھی گئے ہی نہیں تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں مومنین بھی رہتے ہیں, یہاں دوسرے لوگ بھی رہتے نہیں رہتے ہیں. اور اگر ہم مظلوموں کا عنوان بنا کر مظلوموں کے پاس جائیں تو پھر تو ہم اتنی وسیع وادی میں قدم رکھ لیتے ہیں کہ ہم جہاں تک جائیں جا سکتے ہیں. لہٰذا ایسی کیپیسٹی پیدا کرنی ہے. نعرے وطن کے نعرے, دین کے نعرے اور مظلوموں کے نعرے ہیں, اور اسی سوچ کو لے کے آگے بڑھنا ہے. امید ہے خالق کے کائنات ہماری مدد فرمائے گا, اور آئندہ بلدیاتی الیکشن آئیں گے ہم انہیں بھی بھرپور طریقے سے جائیں گے, اس کی تیاری کرنی ہے بلدیاتی الیکشنز کی. اور اس یہ جو رسوائی ہے اس داغ کو ہم نے مٹنے نہیں دینا, ان ظالموں پر جو لگا ہے ہم نے خاموش نہیں رہنا, ہم نے ہمیشہ اس مسئلے کو اٹھانا ہے کہ یہ جعلی الیکشن ہوئے ہیں, ان کے اندر ریگنگ ہوئی ہے, ان کے اندر دھوکہ ہوا ہے, فراڈ ہوا ہے, اور یہ جو حکمران ہمارے اوپر آگے بیٹھے ہیں یہ جعلی الیکشن کے ذریعے آئے ہیں, یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں. ہم ہمیشہ اس بات کو اٹھاتے رہیں گے. جیسے ہم نے یزید کو نہیں بھولا نا, اس کے ظلم کو نہیں بھولا, ہم اس خیانت کو بھی نہیں بھولنے دیں گے, چھپنے نہیں دیں گے, اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. سیاسی حوالوں سے دوستوں نے کہا رفائی اور فلائی حوالوں سے ہمارا ادارہ بنا ہوا ہے, انشاءاللہ اس کو اور وسعت دیں گے, جگہ جگہ پہنچیں گے. میں ڈیرہ غازی خان گیا تھا, اس ایک علاقے میں گیا, وہاں 4,000-5,000 کے قریب مومنوں کی آبادی ہے. ایک کنواں تھا سیلاب میں, وہ بھی خراب ہو گیا, پانی پینے کا وہاں نہیں تھا. آپ یقین کر لیں, میں نے پوچھا ان سے کتنا خرچہ ہوگا, انہوں نے کہا 5,00,000 روپیہ ہو, یہ 4,000-5,000 کو پانی مل جائے گا. محروم لوگ ہیں, ان کے گھر جا کے دیکھیں جیسے مٹی کے بنے ہوئے, یا اس عجیب قسم کے, یقین کریں انسان کہتا ہے کہ آج سے 200-300 سال پہلے کے زمانے میں آ گیا. وہاں سے لگاری فاروق لگاری جیتا رہا, اس کا بیٹا, اور وہاں اکثریت اس پورے حلقے میں اہل تشیع کی ہے, مظلوموں کی ہے, اور وہاں سب سے زیادہ محرومی ہے. پانی نہیں ہے, گندا, جو اگر چھوٹے سے شہر چھوٹی زری میں پانی ہے وہ گندی نالیوں سے مکس پانی ہو کے نجس پانی گھروں میں آتا ہے جو لوگ پیتے ہیں. کم از کم یہ سیاسی عمل, یہ ذریعہ بنائے, ان کی خدمت کریں, ہم ان تک پہنچیں, ان کو صاف پانی تو پہنچائیں پینے کے لیے. آخری بات, اور مجھے یہ بھی تجربہ ہوا ہے کہ عملی طور پر شیعہ سنی یونٹی بغیر سیاسی عمل کے ممکن ہی نہیں ہے. یہ خالی نعرہ ہے, فقط نعرہ ہے شیعہ سنی وحدت نہیں, جب تک سیاسی میدان میں قدم نہیں رکھیں گے یہ یونٹی وجود میں نہیں آئے. ہم نے پوری کوشش کی, ہم سرخرو ہیں, ہم نے کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں مجموعی طور پر, اگر جب بعض جگہوں پر دوست ناراض ہیں, یار محمد سب ناراض ہیں, مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے قوم کا سودا نہیں کیا. ہمیں ہم زرداری صاحب سے بھی 3 دفعہ ملے, سیاسی پارٹیوں سے بھی ملے. پیپل پارٹی کی پوری کوشش یہ تھی کہ ہم پریشر گروپ بنے, جماعت نہ بنے. ہماری نمائندہ جماعت پیپل پارٹی ہے. کیا مکتب تشیع کی تعلیمات کی روشنی میں جو آرزوئیں, ارمان اور اہداف و مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے پیپل پارٹی ہمارا فورم بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی. کوئی جماعت بھی نہیں بن سکتی, کوئی جماعت بھی نہیں بن, دنیا پرستوں کی جماعت نہیں بن سکتی. ان کی پوری کوشش تھی, آخر تک ہمیں لٹکائے رکھا, الجھائے رکھا مذاکرات میں. ہم بھی کام کرتے رہے, اے پلان, بی پلان, سی پلان. دوسری جماعتیں بھی ایسی چاہتی تھیں. آپ یقین کر لیں, مجھے عمران خان کے دوستوں نے بتایا, انہوں نے, جاوید ہاشمی صاحب نے اور شاہ محمود قریشی نے اور دوستوں نے بھی, کہ سعودی سفیر نے گلہ کیا عمران خان سے کہ تو مجلس بات مسلمین والوں کے پاس کیوں گیا, ان سے ملا کیوں ہے. اور آپ کو پتہ کہ ابھی سعودی سفیر اس سے ملنا چاہتا تھا, اس نے اسے انکار کیا ملنے سے. سعودی سفیر باقاعدہ واچ کر رہا تھا ہماری پولیٹیکل موو کو کہ فلاں بندہ ہم سے کیوں ملا ہے, اسے نہیں ملنا چاہیے تھا. عالمی قوتوں کی توجہ تھی, وہ نہیں چاہتی ہم سیاسی طاقت بنے. وہ سیاسی کون؟ مولوی فضل الرحمان سیاستدان، سمیع الحق سیاستدان، یہ سیاستدان ہیں، ہم ایک فرقہ وارانہ جماعت ہے، ہماری کوئی سیاسی شناخت تشخص ہوئی نہ، ہم ایک فرقہ وارانہ جماعت ہوں، کہیں شہید کوئی ہو جاتا ہے تو نعرہ لگائیں، جلوس نکالیں، مظاہرہ کریں، بس ہم سیاسی طاقت نہ بنے، دشمن کو سیاسی اسلام سے ڈر ہے، اس اسلام سے ڈر نہیں ہے جس میں فقط نمازیں ہوں، درس ہو، بس ہو اور بس اور سویا جائے، سیاسی اسلام سے ڈر ہے۔ لہذا ہم نے مکتب تشیع علیہ بیت علیہ السلام کے جو پولیٹیکل پرنسپلز ہیں، پولیٹیکل ویژن ہیں، پولیٹیکل فلسفی ہے، پولیٹیکل ایتھکس اور مورلز ہیں، انشاءاللہ ان کو سامنے لے کر چلیں گے اور ان اصولوں کا احیاء کریں گے، اور آل محمد کی ہدایت جو سیاسی زندگی میں ہے ہم اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ امید ہے خالق کائنات امام زمانہ کے صدقے ہماری مدد فرمائے گا، ہمیں سرخرو فرمائے گا، ہمیں ثبات قدم چاہیے اور بس، ہمیں صبر چاہیے اور بس، ہمیں استقامت چاہیے اور بس، ہمیں ان کی عنایت خاص چاہیے اور بس، ہمیں حوصلہ چاہیے اور بس، بصیرت چاہیے ان کی طرف سے۔ خدایا باقی محمد و آل محمد ان تمام جوانوں کو، بزرگوں کو، علماء کو جو مظلوموں کے حقوق کے جنگ لڑنے کے لیے گھروں سے نکلے ہیں، انہیں ثابت قدم رکھ، انہیں استواری عطا فرما، صبر عطا فرما، حوصلہ عطا فرما۔ ذابہ کے محمد و آل محمد ظالموں کو سر نگوں فرما۔ ذابہ کے محمد و آل محمد علماء علام مراد اسلام رابر انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پہ تدیر قائم رکھ۔ مظلوموں کی نصرت فرما، ظالموں کا گلا کما فرما، امریکہ اس کی ہماری قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ خدا جو لوگ بھی جہاں کہیں بھی ظلم سے برسر پیکاروں نے کامیاب فرما، شام کے مظلوم، لبنان کے مظلوم، عراق، فلسطین، افغانستان، پاکستان، کشمیر، دنیا میں جہاں کے بھی مظلوم ہیں ان کی نصرت فرما۔ آل محمد کے راستے میں چلتے ہوئے ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے امان و انصار میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجائے محمد و آل طیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔